الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات ابھی جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ جل شانہ نے آداب رسول بیان فرمائے ہیں کہ مومنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے. جب تک امت اپنے نبی سے رابطے میں مضبوط نہیں ہوگی فیض سے محروم رہے گی. ایک شاگرد اور ایک استاد کا رابطہ ہوتا ہے, ایک مرید اور پیر کا مرشد کا رابطہ ہوتا ہے, ایک پڑوسی کا پڑوسی سے رابطہ ہوتا ہے, ایک مسلمان کا مسلمان سے رابطہ, بھائی کا بھائی سے رابطہ. یہ سارے رابطے ایسے ضروری ہیں کہ ان رابطوں کے بغیر معاشرہ پھلتا پھولتا نہیں. آج ہمارا بحمداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رابطہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ اسی رابطے کا نتیجہ ہے. ہمارا علماء سے رابطہ ہے جس کی بدولت آج ہم مسنون زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی رابطے کی وجہ سے صحابی بنے ہیں. صحبت کی وجہ سے وہ صحابی کہلائے ہیں. اور صحابی بھی بننا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. ہر نبی کی جماعت کو اللہ نے خود چنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی, کہ اللہ نے مجھے چنا ہے, واختار لی اصحابی, اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی, کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. ایک ایک صحابی کے ایسے ایسے واقعات ہیں محبت کے, اطاعت کے, کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسی پیاری جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک صحابی رسول صبح جب اٹھتے تھے تو آنکھیں بند رکھتے تھے, کہتے تھے کہ آنکھیں اگر رسول اللہ کو نہ دیکھیں تو پھر باقی دنیا کائنات دیکھنے کے لائق ہی نہیں. اگر ہم ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ دیکھیں نا, تو باقی کائنات اس لائق نہیں کہ اس کے لیے آنکھیں کھولی جائیں. جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اب آنکھ کھولتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, تب وہ آنکھ کھولتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام جسم اطہر سے گرنے والے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے, ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی پھینکتے تھے تو صحابہ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. آپ کی تھوک میں اتنی شفا تھی, آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ ایک ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جو انہیں مومنوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بھی عطر ختم ہو جاتا تھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں ڈال لیتے تھے. اسی عطر کو ہم پھر اسی پسینے کو ہم استعمال کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے اس طرح خوشبو پھوٹتی تھی کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. صحابہ کرام خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس گلی سے ہوا ہے. ایک صحابی تھے صحابہ کی اپنی اپنی ہر آدمی کی اپنی اپنی پریشانی ہوتی ہے نا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. رات کو اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رخصت ہو کے اپنے گھر پہنچے تو لیٹ گئے اور خیالات نے آ کے گھیر لیا جیسے خیالات گھیر لیتے ہیں بندے کو. اس خیال نے گھیر لیا کہ آج اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں کلمے کی بدولت حضور کی صحبت کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل تو ہو جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ بہت ہی بلند ہے، شاید میں جنت میں آپ کی صحبت سے محروم نہ رہ جاؤں. کیسی پریشانیاں لائق ہوتی تھیں ان حضرات کو. کافی دیر جاگتے رہے، لیٹے رہے، یہی خیالات ستاتا رہا کہ بھائی جنت میں حضور کی صحبت سے محروم نہ رہ جاؤں. میں تو محروم رہ جاؤں گا، حضور اونچے درجے پر ہوں گے، میں نیچے درجے کا مسلمان، ادنا مسلمان. چنانچہ پھر اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کیسا در اقدس تھا کہ جس کے کوئی ٹائمنگ نہیں تھے، ہر صحابی بغیر روک ٹوک کے جب چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا. آج کل تو ٹائمنگ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ٹائمنگ نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو صحابہ کے مکانات کے گرد گھومتے تھے، پھرتے تھے. ہر گھر کے ساتھ، کھڑکی دروازے کے ساتھ کان لگا کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تلاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنتے تھے. پھر دوسرے دن جو کوئی تلاوت کرنے میں غلطی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلطی بتلاتے تھے. وہ صحابی رسول رات کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج اس خیال نے بڑا ستایا ہے کہ جنت میں میں اگر چلا بھی گیا تو آپ کا درجہ چونکہ جنت میں بہت اونچا ہوگا تو میں شاید آپ کے صحبت سے محروم نہ رہ جاؤں، اسی خیال نے ستایا ہے تو میں آ گیا ہوں. اب یہ کوئی معمولی پریشانی تو نہیں تھی نا، بہت اونچی پریشانی تھی اور بہت بڑا سوال تھا. ادھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، ادھر اللہ نے اپنے اس پیارے صحابی رسول کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا. معلوم ہوتا ہے کہ ٹائمنگ ہوتی کوئی نہیں، اللہ والوں کے ہاں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں ہمارے ایک بزرگ تھے، وفات ہو گئی، وہ فرماتے تھے اللہ کے ہاں بھائی اللہ کے دربار میں اللہ سے رابطے کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہوتا کہ مسجد ہی کھلی ہو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس پوری زمین کو اللہ نے مسجد کا درجہ دیا ہے. یہ خصوصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ پوری زمین اللہ نے مسجد کا درجہ دے دیا ہے پوری زمین کو. پہلی امتیں پابند تھیں عبادت عبادت خانوں میں ادا کرنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پابند نہیں کہ وہ مسجد میں ہی آ کے ادا کرے, وہ جہاں چاہے نماز پڑھ لے اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ گھروں میں شروع کر دو. مقصد یہ ہے کہ آدمی کہیں سفر پر جا رہا ہے, جہاں سے گزر رہا ہے وہیں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. کسی مسجد میں آنے کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کی ضرورت نہیں. البتہ جو کسی محلے میں رہتے ہیں بستی میں رہتے ہیں ان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز ادا کرے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. لا صلاۃ لجار المسجد, مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں, الا فی المسجد, مسجد میں ہی ادا کرے گا اور مسجد میں بھی آ کے جماعت کے ساتھ. تاکہ ایک مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہدایہ میں ہم نے پڑھا تھا, استاد جی فرماتے تھے وہاں ہدایہ میں باب مواقیت الصلاۃ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جماعت کے بارے میں کہ الجماعت من سنن الہدا, الجماعت من سنن الہدا, کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے, ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے. الجماعت من سنن الہدا, نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے. لا يتخلف عنها الا المنافق, جماعت کو وہی چھوڑے گا جو منافق ہوگا. منافق کے نزدیک جماعت کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی, مومن کے نزدیک جماعت کی اہمیت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ مسجد جتنی بڑی ہوتی جائے گی نمازی جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اجر اتنا بڑھتا چلا جائے گا. ایک نماز محلے کی مسجد کی ہوتی ہے, ایک نماز جامع مسجد کی ہوتی ہے, دونوں نمازوں میں بڑا فرق ہے. ایک نماز مسجد نبوی شریف کی, ایک نماز حرم شریف کی. اور جماعت کی اتنی برکات ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جماعت کی نماز جہاں باقی مسلمانوں کی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی, اسی طرح کمزور نماز بھی اس جماعت کی برکت سے قبول ہو جائے گی. جماعت کی برکت سے ہماری نمازیں تو بھائی ایسی نہیں ہیں نا کہ وہ جب جماعت کے ساتھ ہم ادا کریں گے تو جماعت کی برکت سے نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں سمجھائی ہے, جماعت کی مثال, کہ کوئی آدمی گندم لینے جائے منڈی سے, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آج کل تو آٹے کے تھیلیاں پسی ہوئی ملتی ہیں نا, پہلے گندم خریدنی پڑتی تھی, گھر میں لا کے صفائی کرتے تھے, کنڈے ککھ گیٹے روڑے کنکر یہ نکالنے پڑتے تھے پہلے, پھر جا کے چکی پر لے جانا اور وہاں سے آٹا پسوا کر گھر لانا. اب بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایسے ہی ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بازار سے گندم لاتا ہے, گھر میں آ کے صفا کرتا ہے, ککھ بھی نکلتے ہیں تنکے, کوئی کنکر گیٹے کوئی ریت کوئی مٹی, تو کیا بھائی وہ جو ککھ اور جو کنکر نکلتے ہیں کیا وہ دکاندار واپس لے لے گا؟ آدمی جا کے کہے گا جی میں نے تو گندم کے پیسے دیے تھے, یہ رکھ لو, مجھے پیسے اتنے وزن کے دے دو یا اتنے وزن کے دانے دے دو, تو وہ کر لے گا؟ فرماتے تھے کہ جس طرح ان کنکروں کی ان کنڈوں کی قیمت گندم کی وجہ سے لگ گئی ہے, اسی طرح ہماری کمزور نمازوں کی قیمت بھی جماعت کی برکت سے لگ جائے گی. جس طرح وہ کنکر تل کر آ گئے ہیں اور ان کی قیمت لگ گئی ہے, اسی طرح ہماری کمزور نمازیں بھی جب جماعت میں ہم نماز ادا کریں گے تو امام صاحب کی برکت سے دوسرے نمازیوں کی برکت سے اللہ تعالی نمازوں کو قبول فرما لیں گے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے ہاں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی, بندہ ڈائریکٹ ہر وقت اللہ سے رابطہ کر سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ تھا کسی علاقے میں, کاد پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت اپنی پوری قوم کو جماعت کو لے کر شہر سے باہر کھلے میدان میں چلے گئے بارش کی دعا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تیری اس جماعت میں ایک بندہ ایسا ہے جب تک وہ جماعت سے نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا. حضرت نے پوری جماعت میں اعلان کروا دیا کہ بھائی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ جماعت سے نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا. اب ہر آدمی اپنے حال سے خوب واقف ہوتا ہے, وہ جو بندہ بیچارہ کمزور مال والا تھا اس نے اللہ سے رابطہ کیا, دستی رابطہ. ہمارے ہاں یہ جو فون ہے نا تھوڑا عرصہ ہوا, موبائل تو خیر اب آیا ہے نا کچھ عرصہ ہوا, اس سے پہلے فون جو تھا وہ بک کروانا پڑتا تھا کہ جی فلاں نمبر فلاں شہر کا ملا دو. لاہور والے کراچی والے ڈائریکٹ ملاتے تھے, ہمارے ہاں ڈائریکٹ سسٹم نہیں تھا, آپریٹر کو بک کرواتے تھے کہ بھائی یہ نمبر چکوال کا, یہ نمبر فلاں پنڈی کا, یہ وہ یہ ملاؤ, بس پھر ملا کے بس بیٹھے رہو. وہ باری پتنی کب آتی تھی وہ بھی بک کر لیتے تھے, جب میرے خیال میں سو جاتے تھے بس بک کر. تو ہم جو مطالبہ کرتے تھے کہ بھائی ہمارا ڈائریکٹ سسٹم کرو بھائی جس طرح بڑے شہروں میں ہے, یہاں کیوں نہیں چکوال کا ڈائریکٹ سسٹم کیوں نہیں کرتے, اور ڈائریکٹر والے تو اسی وقت کوڈ ملاتے تھے تو بات ہو جاتی تھی. ایسے ہی اس بندے نے ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ اسی وقت کر لیا اور کہا کہ یا اللہ تو نے آج تک میری ستاری فرمائی ہے, آج اس مجمع سے مجھے نکال کر یا اللہ تو رسوا کرنا چاہتا ہے مجھے. اس مجمع سے تو مجھے نکلوا کر سب کے سامنے مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے یا اللہ, تو بڑا ستار ہے, آج تک تو نے ستاری کی ہے. کہتے ہیں کہ اس بندے نے جب اللہ سے دل ہی دل میں یہ بات کی تو اسی وقت بارش برسنا شروع ہو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ جب تک وہ بندہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا, یہ کیا ہوا کہ میں ابھی تک وہ بندہ تو باہر نکلا نہیں, نہ آپ نے نشاندہی کی ہے نہ میں نے اسے نکالا ہے, تو یہ بارش کی آمد سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میری اور بندے کی صلح ہو گئی ہے. میری اپنے بندے سے صلح ہو گئی. کھڑکیاں کھول دو ذرا دونوں طرف. اللہ یوں صلح کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. بھائی یہ جو دنیا کے آفس ہوتے ہیں نا, یہاں بینک ہو گیا, ڈاکخانہ ہو گیا, اور جو سرکاری دفاتر ہیں ان کے ٹائمنگ ہے نا, ٹائم کے بعد جاؤ کہتے آگے تعالی. اللہ کے ہاں جوں جوں تاخیر ہوتی ہے رابطے میں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. جوں جوں تاخیر ہوگی نا رابطے میں آسانی اور زیادہ ہو جائے گی. پچھلی رات کو تو رابطے میں دیر ہی نہیں لگتی, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ سحری کے وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کی استغفار کو اپنے بندوں کی مناجات کو بہت جلدی سنتے ہیں اور ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے بھائی کہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کسی خاص زبان میں, یہ نہیں کہ جو عربی آتی ہو تو بس وہی رابطہ کرے, نہیں, جو آدمی جس زبان میں بھی رابطہ کرے گا نا بس وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر آدمی کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں. زبان سے نکالنا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ بھائی اپنی انسان اپنی عرضی اللہ کے ہاں پیش کرے, اپلیکیشن لکھے, کوئی زبان سے ادا کرے, بس دل کی جو گہرائی ہوتی ہے نا اس کی تہ میں بھی جو ہماری خواہش چھپی اور دبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو فرشتے نے آ کے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ سے جا کے آپ کی مدد کی اپیل کروں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے, کیا میرا رب میرے حال سے واقف نہیں, میرا رب نہیں دیکھ رہا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا کیا دنیا کیا کر رہی ہے, کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ جمع کی گئی, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی اور آگ کو خوب گرم کیا گیا, پھر ابراہیم کو ڈالنے کے لیے, بڑی آگ میں ڈالنا بھی بھائی کوئی آسان ہوتا ہے, مشکل ہے نا, درمیان میں پھینکنا تھا نا, एक बड़ी फिर पींग बनाई, पींग समझते हो, पींग पींग होती है हमारे यहाँ दरख्त के साथ एक बड़ा लड़ होता है ना, उसके साथ ऐसी बांध के बच्चे झूले लेते हैं। एक बड़ी पींग बनाई गई कि ताकि ऐसे झूला दे के इब्राहिम को उस आग में डालेंगे। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई क्या मेरा रब नहीं देख रहा, ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, मेरा रब वो है कि न जिसे नींद आती है न ऊंग आती है। वो रब कैसा है भाई जो सो जाए, वो रब कैसा जिसे ऊंग आ जाए। ऊंग आ जाए ना तो पता है ना गाड़ी कहां से कहां पहुंचती है। वला यऊदू हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं इतना चौकन्ना और जाग कर इस निजाम को चला रहा हूं कि तभी तो ये आसमान और जमीन के निजाम कायम है। वला यऊदू हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह ताला इन दोनों की हिफाजत से बेखबर नहीं। इसका मतलब ये है या अलम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, आगे का भी पता है पीछे का भी पता, ऊपर का भी नीचे का भी दाएं का भी बाएं का भी। या अलम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिही, किसी चीज के इलम से खबर से ना वाकिफ नहीं। वला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिही, जो जुबान हो भाई उस जुबान से मैंने अर्ज किया है निकालने की जरूरत ही को नहीं, दिल की तय में छुपी हुई दरखास्त को अल्लाह ताला जानते हैं। अब वो सहाबी रसूल जब पहुंचे परेशानी बताई, उसी वक्त मैंने अर्ज किया है ना कि जिब्राइल की भी टाइमिंग कोई नहीं, अल्लाह ने उसी वक्त यानी सहाबी रसूल की परेशानी, सहाबी रसूल को एक रात भी अल्लाह ताला परेशानी में नहीं रखा एक रात भी उसी वक्त। और क्या आयतें लेकर आए, क्या तसल्ली का सामान लेकर आए, वमन युते अल्लाह वर रसूल, कि जो भी अल्लाह की और रसूल्ला की इताअत करेगा, वमन युते अल्लाह वर रसूल, जो भी, जो से क्या मुराद आप भी मशरक मगरब वाले, हुजूर के दौर वाले, आज के दौर वाले, आने वाले दौर वाले, क़यामत तक आने वाले मुसलमान मैं युतेर रसूल में दाखिल हो गए सारे। देखो ना एक सहाबी रसूल की तसल्ली अल्लाह ने क्या फरमाई, अपनी पूरी मखलूक की सारे मोमिनों की तसल्ली फरमा दी और हमेशा के लिए खुशखबरी का पैगाम दे दिया। व मैं युते अल्लाह व रसूल फौलाएकम अल्लादीन अनअम अल्लाहु अलैहिम, कि जो भी अल्लाह की रसूल्ला की इताअत करेगा, फौलाएकम अल्लादीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन, हुजूर के दौर का होगा तो हुजूर की इताअत, सहाबा के दौर में होगा तो सहाबा की इताअत, क्योंकि सहाबा भी भाई हुजूर सल्लम के बाद मेयारे हक हैं। असहाबी कन्नुजूम फरमाया गया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, असहाबी कन्नुजूम मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। बेअयहिम उनमें से जिसकी भी, बेअयहिम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे, बेअयहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। और फिर देखो ना जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना उतने शागिर्द लायक होते हैं, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उस्ताद पर दारो मदार होता है, तालिबे इल्म के उलूम का, लियाकत का, होनहारी का उस्ताद पर होता है। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوری کائنات کے معلم کائنات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما, کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور معلم جو ہوتا ہے جتنا کامل معلم ہوگا اسی طرح کامل شاگرد ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے تو شاگرد بھی کامل, اتنے کامل, اتنا اپنے شاگردوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین, کہ بھائی میرے اوپر بھی تمہیں جیسا بھروسہ اور اعتماد ہے اسی طرح میرے صحابہ پر بھی تم نے اسی بھروسے کے تحت عقیدت رکھنی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین. اور پھر خلفائے راشدین کی ایمانی حیثیت بھی بدلا دی ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ کون ہے المہدیین, جو ہدایت یافتہ ہیں, جو ہدایت والے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین, کہ وہ ایسے ویسے نہیں ہیں, پوری ہدایت کے ساتھ, پوری بصیرت کے ساتھ, پوری فراست کے ساتھ, پورے ایمان کی پختگی کے ساتھ میرے بعد وہ امت کی رہنمائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کس طرح پھر صحابہ اکرام نے رہنمائی کی. بھائی آج دنیا دنگ ہے کہ صحابہ نے کس طرح حکومت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو تھا مکے کی مدینہ طیبہ کی سلطنت چھوٹی سی, حضرت بکر صدیق کے دور میں 11 لاکھ مربع میل, حضرت علی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت پھیلی ہے. یوں ہی پھیل گئی بھائی, شاگرد باکمال ہونا تو پھر یوں ہی اللہ تعالیٰ ترقیاں دیتے ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. قیامت تک جو آدمی جس بھی کسی صالح کے ساتھ, کسی مصلح امت کے ساتھ جڑ کر رہے گا, قیامت کے دن اس مصلح امت کی برکت سے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں گے. یہ نہیں کہ اپنے مسلک کی صحبت میں, سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا رش مچ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کیسے ہم زیارت کریں گے اگر سارے حضور کی صحبت میں ہوں, سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں, کیسے ہوں, کیسے بھائی زیارت ہوگی جب رش بہت زیادہ ہو جائے گا, پوری دنیا کے اول سے آخر تک کے سارے انسان, سارے مسلمان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے, جس طرح آسانی سے چاند کی زیارت کرو گے اسی طرح میری بھی زیارت ہوگی. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ چار طبقے ہیں جن کے ساتھ دوستی فائدے میں رہے گی. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ چار طبقے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی کا بڑا فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی بھائی ہم دوستیاں گانتے ہیں نا, کہتے ہیں ڈی سی صاحب سے بھائی تعلق رکھو, ایس ایچ او صاحب سے, تھندار صاحب سے تعلق رکھو, فلان جو فیکٹری کا ہے اس کے ساتھ بھائی تعلق رکھو. کیوں؟ کہ تاکہ ہمارا بھی کوئی نظام چلتا رہے, کوئی مشکل ہوگی, کوئی ایسی ویسی کوئی رکاوٹ ہوگی تو ہم بھائی ڈائریکٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ چار طبقے ایسے ہیں جن سے دوستی رکھو, ساری رکاوٹیں تب دور ہوں گی. وحسن اولئک رفیقہ ذالک الفضل من اللہ، بھائی یہ ہے اللہ کا فضل، ان چیزوں سے اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے. فضل کس کو بولتے ہیں؟ فضل اللہ کے کرم کو بھی بولتے ہیں اور مال کو بھی فضل بولتے ہیں. اللہ کے کرم اس کو بھی فضل بولتے ہیں اور مال کو بھی فضل فرمایا گیا ہے. اب مجھے وہ آیت نہیں ذہن میں آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے فوائد میں اور چیزوں کے علاوہ اس چیز کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بیعت کی برکت سے تمہارے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت بڑھا دیں گے. اب وہ مجھے آیت نہیں یاد آ رہی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو تھی نا پریشانی، وہ پریشانی کے عالم میں رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ نے پریشانی رسول اللہ کی خدمت میں جب پہنچے تو اللہ تعالی نے اس صحابی رسول کی پریشانی کو جبرائیل کے ذریعے سے دور فرما دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی یہ خوشخبری دے دی کہ تم اپنی اپنی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معیار بنا کر عمل کرتے جاؤ، انشاءاللہ عزیز جنت میں رسول اللہ کی صحبت میں تم بھی پہنچ جاؤ گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا، محبت جو ہوتی ہے نا کسی سے، وہ سارے عمل کرواتی ہے انسان کو. ہم نے اللہ سے رسول اللہ کی محبت مانگنی ہے بھائی، کہ بھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ محبت عطا فرما دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے. جب ذات سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کی تعلیمات انشاءاللہ ان پر عمل آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کہ جب آدمی جس کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے جتنے بھی قرب و جوار یا اس سے تعلق رکھنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی پھر آدمی کو پیار ہو جاتا ہے. اب عام کپڑا اسے کوئی آدمی چومتا ہے، لیکن جو کپڑا قرآن کا غلاف بن جاتا ہے پھر آدمی اس غلاف کو چومتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ. اسی طرح مسجد میں جو چیزیں لگ جاتی ہیں ان چیزوں کی نسبت ہو جاتی ہے. اینٹوں کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی ہے، اب یہ اینٹیں بھی محترم، الماریاں بھی محترم، قالین بھی محترم، حتیٰ کہ اللہ کے فضل سے مسجد میں آنے والے نمازی بھی محترم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائیں گے وہاں قرآن پڑھنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ان کو بھی برکت نصیب ہوگی. اب دیکھو دنیا میں قرآن کے حافظ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. کتنی برکت ہے بھائی. علماء بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن یہ جو چھاپا خانہ ہوتا ہے نا، پریس، قرآن کا پریس، اس میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی، رات دن قرآن تباہ ہو رہے ہیں. اللہ کرے نا کہ یہ ایک محبت پیدا ہو جائے ہمیں اللہ کے گھر سے، اللہ سے، رسول اللہ سے. جب محبت ہو جائے گی نا تو پھر ہر چیز کا، کہتے ہیں نا کہ آدمی ہر چیز سے پھر انسان پیار کرے گا. پھر جس طرح انسان ہر چیز سے پیار کرے گا اسی طرح ہر چیز انسان سے پیار کرے گی. لیلا مجنو کا قصہ سنا ہے کہ نہیں؟ کہ لیلا کی گلی سے جب کتا آتا تھا نا تو مجنو اس کو بھی پکڑ کر بوسے دیتا تھا. وہ بھائی کتے کو بوسہ دے رہا ہے کیا وجہ؟ تو وہ کہتا تھا کہ یہ لیلا کی گلی سے آ رہا ہے، یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو پیار دے رہا ہوں، بوسے دے رہا ہوں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑے پیارے شعر کہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مورو مار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند وہ فرماتے ہیں، یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں تو میں مدینے کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور اگر مر جاؤں تو مدینے کے جو کیڑے مکوڑے ہیں میں ان کی خوراک بن جاؤں. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مورو مار. اور آگے ایک اور شعر میں یہ کہا ہے، ہاں ہاں، اڑا کے بعد میری کو مشت، اڑا کے بعد میری کو پسے مرگ، اڑا کے بعد میری کو پسے مرگ کروں کہ ہو حضور کے روزے کے آس پاس نثار. کہتے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں تو میری خاک جو ہے نا وہ بھی، میرے جسم کا جو میرا جسم ہے نا اس کی مٹی بھی روزے کے ارد گرد ایسے نچھاور ہو جائے. میں یعنی جب مر جاؤں تو میرے جسم کی مٹی روزے پر نثار ہو جائے. اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مر کروں حضور کے روزے کے آس پاس نثار. آگے فرماتے ہیں، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ یہ خاک قاسم کا یہ رتبہ کب ہے کہ وہ حضور کے روزے کے آس پاس نثار. کیسی عشق، کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی. کسی آدمی نے آ کر رومال پیش کیا نا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت نے چومنا شروع کر دیا. کسی ساتھی نے کہا، حضرت یہ آیا تو مکے سے ہے چائنا کا بنا ہوا. آپ نے فرمایا، چائنا کا ہو یا چین کا ہو، اس کو میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کو مدینے کی ہوا لگی ہے، میں اس لیے اس کو چوم رہا ہوں، اسے مدینے کی ہوا لگی ہے. اور جب پیدل دور تھا نا، ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی پیدل حج پر گئے ہیں شروع میں، میرے خیال میں شاید اس وقت 100 روپے خرچ تھا حج پر ٹوٹل. جدہ سے آگے پیدل مکہ تک، پیدل مدینہ طیبہ تک آنا جانا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دور سے جب نظر آتا تھا نا کہ روضہ شریف نظر آ رہا ہے تو جوتے وہیں سے اٹھا کے بغل میں دے، ہم بس کہتے ہیں آپ جوتے آگے نہیں ڈالنا. کسی نے جوتے لا کر دیے، اتفاق سے رنگ سبز تھا، حضرت نے اپنے سر پہ رکھ کے اوپر پگڑی باندھ لی. فرمان لگے کہ یہ رنگ ایسا نہیں کہ ان کو پاؤں میں ڈالا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے؟ بڑا مشکل سوال تھا، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے ہم بھی ادھر ہی تھے، اللہ بھی ادھر ہی تھا. ہمیں اللہ سے ملوانے والے رسول اللہ. بھائی مجھے تو رسول اللہ سے زیادہ پیار ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے، میری خواہش یہ ہے کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میں آنکھ کھولوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہی رہوں، یہ میری خواہش ہے. ان نظر الی وجہ رسول اللہ. بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ کی زیارت کرتا رہوں، بس اس چہرے کو میں دیکھتا ہی رہوں. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ بھائی میری بیٹی آپ کی نکاح میں رہے اور میرا مال آپ کی راہ میں رہے. آپ کی راہ میں میرا مال لٹے. کس طرح پھر لٹایا؟ گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، تن کے کپڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتار کے رکھ دیے. بوری ڈال لی، بوری بوری سمجھتے ہو؟ بورا، بوری، بورے لپیٹ لی جسم پر. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل بھی بورے لپیٹ کے بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا لباس تیرا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج صدیق کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ ساری آسمانی مخلوق اسی لباس میں ہے. ساری آسمانی مخلوق اسی لباس میں ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بھائی میں نے سب کے احسان اتار دیے، ابو بکر کے میں احسان اتار ہی نہیں سکتا. ابو بکر نے کوئی رسول اللہ پر احسان کیے، ابو بکر کے احسانات امت پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. آپ نے تو اپنی بھی ہر چیز اس امت پر لٹائی ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہم ولا دینار ولکن ورثوا العلم. فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم درہم اور دینار ورثے میں نہیں چھوڑتے، ہم علم کو ورثے میں چھوڑتے ہیں. اور جو امت رسول اللہ کے اس علم کے ورثے کو سنبھالے گی انشاءاللہ العزیز، دنیا میں بھی وہی امت ممتاز ہوگی، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ العزیز وہی امت ممتاز ہوگی. اور ہر وہ شخص ممتاز ہوگا جو علم کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الامی علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على
فضل على المؤمنين.
والله ذو فضل على المؤمنين.
والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين.
والله ذو فضل على المؤمنين.
والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين.
والله ذو فضل على المؤمنين.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله
راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا 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 واغفر لنا وارحمنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اب تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیں آنکھیں بند کر لینی ہیں دل پر توجہ دے کے بیٹھنا ہے اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه اجمعين الى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من حجز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف قلوبنا واشف أجسامنا واشف أجسادنا. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا ضعف البليات ويا أهل المشكلات ويا شافي الأمراض وساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا فيما أعطيت واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.